خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے۔ پچھلے درس میں، پچھلے سبق میں، ان اخلاق کا، ان کمالات کا کہ جو انسان بعض اوقات کوشش کر کے حاصل کرتا ہے، وہ اخلاق حمیدہ، پسندیدہ اخلاق کہ جن میں بندے کا کسب کا بھی، یعنی اپنی کوشش کا بھی دخل ہوتا ہے، اور وہ جس طرح فطری طور پر ہوتی ہیں اسی طرح بعض اوقات کوشش کر کے بھی حاصل کی جاتی ہیں۔ اس ضمن میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کو بیان کیا تھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام تمام کے تمام ایسے اعلیٰ اخلاق پر ہوتے ہیں کہ جو ان کی فطرت کے اندر ہوتے ہیں، طبیعت کے اندر ہوتے ہیں، اور اس پر انہوں نے کئی دلائل ذکر کیے تھے انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات سے، جیسے حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بچپن کے لحاظ سے، حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات، حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، کہ بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اخلاق حمیدہ ان کو عطا فرمائے تھے۔ بلکہ یحییٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہاں تک بیان کیا کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنے والے تھے، یعنی قبل ولادت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو تسلیم کرنے والے، ولادت سے پہلے بھی آپ کے اندر یہ خصلت موجود تھی کہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے اور جو چیز، جو فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو صفت، جو اچھی عادت آپ کو عطا فرمانی تھی کہ آپ اللہ کے کلیمے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنے والے تھے، یہ آپ قبل ولادت ہی، یعنی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے آپ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق فرمائی تھی۔ ان تمام کو بیان کرنے کے بعد قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بعض کے واقعات تھے کہ بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کمالات عطا فرماتا ہے، جس میں کسب کا دخل تو بعد میں آتا ہے، کوشش تو بعد میں ہوتی ہے، ان میں فطری اعتبار سے پہلے یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، پھر اس کے اوپر یہ آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بیان فرمائے کہ وقد حقا اہل السیری ان آمنت بنت وہب اخبر ان نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولد حین ولد باسطا یدیہ الی الارض رافعا رأسہ الی السماء، یعنی اہل سیر نے، جو سیرت لکھنے والے ہیں، حالات لکھنے والے ہیں، انہوں نے حضرت آمینہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہما سے اس بات کو نقل کیا ہے، وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اپنی پیدائش کے وقت ہی آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر پھیلایا ہوا تھا، جیسے سجدے میں ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں ویسے آپ نے پھیلایا ہوا تھا، رافعاً رأسہ الی السماء، اور اپنے سر کو آپ نے آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا. اور دیگر روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہے تھے. پیدا ہوتے ہی آپ کی زبان پہ جو الفاظ تھے وہ تو اللہ اکبر اللہ اکبر کے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے وہ اپنے امت کے لیے بخشش کی، مغفرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اعلیٰ خصلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور مخلوق پر شفقت و مہربانی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور مخلوق پر شفقت و رحمت کرنا، یہ موجود ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر. تو یہ خصلت بعد میں بڑھتی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت ولادت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خصلت سے، اس صفت سے مشرف فرمایا ہوا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کے اندر ہیں اور مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت کی دعا فرما رہے ہیں. اسی طرح قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی آپ کے اندر جو خصال حمیدہ تھے، قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو اس حدیث پاک کے ذریعے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں: وقال فی حدیثه لما نشأت بغضت الی الاوثان وبغض الی الشعر ولم اهم بشيء مما كانت الجاهليه تفعله الا مرتين فعصمني الله منهما ثم لم اعهده. یعنی جب میری نشو نما ہوئی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پرورش پا رہے تھے، تو فرماتے ہیں ابتدا سے ہی بتوں کی نفرت میرے دل کے اندر ڈال دی گئی تھی، بغضت الی الاوثان. اسی طرح شعر و شاعری، یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے بھی دوری اس سے میرے دل کے اندر ڈال دی گئی تھی، اور میں نے کسی ایسی چیز کا کبھی ارادہ نہیں کیا جس کو اہل جاہلیت کیا کرتے تھے. یعنی اس زمانے کے نوجوان، جو زمانہ ایسا تھا اس میں، جس طرح کے کام وہ کیا کرتے تھے کہ شعر و شاعری کی مجلس لگائی ہوئی ہے، اس کے اندر اشعار سنائے جا رہے ہیں، لہو لعیب وغیرہ ہو رہا ہے، تو یہ اشعار کی محفل ہو یا اس طرح کے معاملات، تو کبھی بھی میں نے ان چیزوں کا ارادہ ہی نہیں کیا، الا مرتین، سوائے دو مرتبہ کے کسی شعر کی محفل کے اندر جانے کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی مجھے محفوظ رکھا، میں وہاں پر گیا نہیں. دل میں آیا، جانے کا ارادہ کیا لیکن گیا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی محافل سے ہمیشہ مجھے محفوظ رکھا. تو بچپن سے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی. ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ باتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر ابتدا سے پائی جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ ان کے اندر مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، یہ خصال ان کے اندر مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں دن بدن ان پر بڑھتی جاتی ہیں، اور جو تجلیات ہیں، انوار ہیں، وہ ان کے دلوں کے اندر مزید اجاگر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ ان خصائل کے اندر، ان خصوصیات کے اندر انتہا تک پہنچ جاتے ہیں. کہ یعنی یہ خصوصیات اگر کسی کے اندر عفو درگزر ہے، معاف کرنے کی خصوصیت ہے، کسی کے اندر حیا کی خصوصیت ہے، تو وہ بچپن سے موجود ہے، لیکن وہ بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے. اس بات کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں، اور پھر یہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر خصال ہیں اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ سارے کیا ہیں، بغیر اکتساب کے اولاً حاصل ہوتے ہیں، یعنی ان میں ان کو کسی طرح کا کسب نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے اندر یہ چیزیں رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. فرماتے ہیں: ثم يتمكن الامر لهم وتترادف نفحات الله تعالى عليهم وتشرق انوار المعارف في قلوبهم حتى يصلوا الى الغايه ويبلغوا باستفاء الله تعالى لهم بالنبوه في تحصيل هذه الخصال الشريفه النهايه دون ممارسه ولا رياضه. اس کے بعد قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ، چونکہ یہ بحث ہی کریں گے یہاں پر، یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خصائص ہیں بندے کے اندر، خصلتیں ہوتی ہیں، ایک تو بچپن سے اس کے اندر حیا ہے، بچپن سے اس میں حیا ہے، با حیا ہے، بچپن سے اس کے اندر برداشت کا مادہ ہے، بچپن سے ہی خاموش طبیعت ہے، کم سے کم بولتا ہے، ٹھیک ہے، بچپن سے ہی با ادب ہے، ادب بہت زیادہ کرتا ہے، ایک تو یہ چیز ہے۔ پھر اس کے بعد بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کی جبلت کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، فطرت میں بچپن سے یہ چیز نہیں ہوتی، لیکن وہ کوشش کر کے، محنت کر کے ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں، محنت کر کے ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں۔ بعضوں میں فطری طور پہ کیا ہے، سختی ہے، فطری طور پر سخت طبیعت ہوتے ہیں، لیکن اپنی اس عادت کو محنت کے ذریعے تبدیل کر دیتے ہیں، محنت کے ذریعے تبدیل کر دیں گے۔ بعضوں کے اندر حیا کی قلت ہوتی ہے فطرتاً، لیکن محنت کر کے اپنے اندر حیا کو پیدا کر لیتے ہیں۔ اب یہ بڑھ سکتی ہے یا پیدا ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، اس میں اسلاف کا اختلاف رہا ہے، اسلاف کا اختلاف رہا ہے کہ اس طرح کے جو خصال محمودہ ہوتے ہیں، پسندیدہ خصلتیں ہوتی ہیں، آیا یہ کسب کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہیں، نہیں کی جا سکتی؟ تو بعض صحابہ کا اور بعض بزرگان دین کا یہ قول ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ یہ چیزیں فطرت کے اندر ہوتی ہیں، یہ کسب کر کے حاصل نہیں ہو سکتی، کسب کر کے حاصل نہیں ہو سکتی، کوشش کر کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن صحیح یہ ہے جس پر جمہور علماء اور صحابہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح بندے کو فطرتاً طبیعتاً یہ چیزیں عطا فرماتا ہے، اسی طرح بندہ جب محنت و کوشش کرتا ہے تو اس کے ذریعے بھی یہ اچھی طبیعتیں اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بچے ہوتے ہیں، وہ بچپن سے ہی، بچپن سے ہی اچھی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، اچھے ان کی حیات ہوتی ہے، اچھی ان کی گفتگو ہوتی ہے، اچھا ان کا اخلاق ہوتا ہے، اور پھر وہ اس پر بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس بعضوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی اور طبیعت پر پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ اس کے بارے میں کوشش نہیں کرتے تو وہ اس کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے فرماتے ہیں، قد نجد غیرهم یتبع علی بعض هذه الاخلاق دون جميعها ویولد علیها فیسهل علیه اکتساب تمامها عنایتا من اللہ کما نشاہد من خلقه بعد الصبیان علی حسن السمت او الشہامت او صدق اللسان او السماحت وکما نجد بعضهم علی ضدها فبالاکتساب یکمل ناقصها وبالریادۃ والمجاہدۃ یستجلب معدومها ویعتدل منحرفها وباختلاف ہذین الحالین یتفاوت الناس فیہا وکل میسر لما خلق له ولہذا ما قد اختلف السلف فیہا هل هذا الخلق جبلۃ او مکتسبۃ فحکى الطبری عن بعض السلف ان الخلق الحسن جبلۃ وغریزۃ فی العبد وحکاه عن عبد اللہ بن مسعود والحسن وبه قال هو والصواب ما اصلناه۔ گفتگو میں نے ذکر کر دی کہ بعض قول یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں، فطری ہوتی ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ اکتساب کے ذریعے، کوشش کے ذریعے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں، اور صحیح یہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ واقعی یہ کوشش کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ پھر اس پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ وقد روا سعد عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كل الجلال يتبع عليها المؤمن الا الخيانه والكذبا، یعنی ہر طرح کی جو برائی ہے وہ مومن کے اندر پائی جا سکتی ہے، مگر خیانت اور جھوٹ مومن کے اندر نہیں پایا جاتا۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں بعضوں کے اندر پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں ان کے اوپر۔ اب فرمایا کہ ہر خصلت، ہر بات جو ہے وہ مومن کی اس کے اوپر طبیعت ہوتی ہے، یعنی مومن اس کے اوپر پیدا کیا جاتا ہے، مگر اس کے اندر خیانت اور جھوٹ نہیں ہوتا، ٹھیک۔ وقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی حدیثہ والجرأۃ والجبن غرائز یدعوها اللہ حیث یشاء، یعنی جو بہادری ہے اور بزدلی ہے، یہ ایسی طبیعتیں ہیں، ایسی خصلتیں ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی جہاں چاہتا ہے رکھتا ہے۔ صرف دو کا استثناء کیا، صرف دو کا استثناء کیا کہ یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جو طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں چاہتا ہے اسے رکھ دیتا ہے، کسی کے اندر بزدلی ہوتی ہے، کسی کے اندر بہادری ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں وہ فطری نہیں بلکہ اکتسابی طور پر بھی حاصل کی جا سکتی ہیں، کوشش کر کے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ فرماتے وہادی الاخلاق المحمودۃ والخصال الجمیلۃ الشریفۃ کثیرۃ ولکننا نذکر اصولها ونشیر الی جمیعها ونحقق وصفه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بها انشاء اللہ تعالی۔ یعنی چونکہ گفتگو ہو رہی ہے اس پر کہ وہ خصال، وہ صفات محمودہ، پسندیدہ باتیں کہ جو بندہ کوشش کر کے بھی حاصل کرتا ہے، کوشش کر کے بھی حاصل کرتا ہے، اور وہ چیزیں فطرت کے اندر، طبیعت کے اندر بھی بعضوں کے ہوتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ ہیں تو بہت سارے، ایسی باتیں جو ہیں وہ کیا ہیں، بہت سارے ہیں۔ حیا ہے، علم ہے، ادب ہے، بہادری ہے، علم کا شوق ہونا ہے، ادب ہونا ہے کسی کے اندر، یعنی اچھی اچھی چیزیں آپ تلاش کرتے چلے جائیں بندوں کے اندر، تو اچھی فطرت، اچھی خصلتیں جو ہوتی ہیں، اچھی باتیں ہوتی ہیں، وہ اتنی ہیں کہ جس کا شمار نہیں ہے، بہت ساری ہوتی ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں یہاں پر ہم ان کے جو اصول ہیں، ان کی جو بنیادیں ہیں، ان کو ذکر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم بتائیں گے کہ سارے کے سارے اصول بدرجہ اتم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جتنی بھی خصلتیں ہیں، جتنی بھی اچھی باتیں ہیں، نیک باتیں ہیں، ان کے اصول، ان کی بنیاد جو ہے اس کو ہم ذکر کر دیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر یہ چیزیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات جو ذکر کی ہے وہ ذکر کی ہے حضور علیہ السلام کی عقل کے بارے میں۔ یعنی قاضی از مالکی یہ فرماتے ہیں کہ ان تمام کی تمام خصلتوں کی جو بنیاد ہے، آپ جتنی بھی اچھی چیزیں لیں گے تو ان کی بنیاد دو چیزیں بنیں گی، علم و عقل۔ علم و عقل یعنی تمام کا منبع اور تمام کا جو مرکز ہے وہ عقل ہے، وہ عقل ہے۔ عقل کے ذریعے ہی بندے کے اندر پختہ نظر آتی ہے، بندے کے اندر جو ہے وہ اصابت رائے آتی ہے، درست رائے وہ دے سکتا ہے، اور اسی طرح حسن ظن دوسروں کے ساتھ رکھنا، اچھا گمان دوسروں کے ساتھ رکھنا، اسی طریقے سے جو انجام ہے کہ اس معاملے کا انجام کیا ہوگا، جو میں کرنے لگا ہوں وہ کس طرح حاصل ہوگا، عقل کے ذریعے حاصل ہوگا۔ ہماری جان کے لیے کیا چیز کرنا اچھا ہے، کس کا فائدہ ہمیں ہوگا، یہ کیسے حاصل ہوگا، عقل کے ذریعے حاصل ہوگا۔ تو جتنی بھی اچھی اچھی خصلتیں ہیں ان تمام کا مرکز، ان تمام کا منبع جو ہے وہ عقل ہے، وہ عقل ہے۔ اور عقل بھی اس وقت پختہ ہوتی ہے جب اس کے ساتھ علم شامل ہو، جب اس کے ساتھ علم شامل ہو، تو علم کے حصول کے ساتھ ہی جو ہے وہ عقل کے اندر مزید پختگی آ جاتی ہے۔ تو قاضی از مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر غور کیا جائے تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم و عقل کے جو فضیلتیں ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام و مرتبہ اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کا احاطہ کر سکے۔ کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم و عقل کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مثال یہ دیتے ہیں قاضی از مالکی رحمتہ اللہ تعالی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں ہم اس بات کو ذکر کریں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ مختلف علوم و فنون کے حوالے سے ہیں، اور ہر ایک کے اندر وہ شخص کہ جو اس فن کا ماہر ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا پیشوا قرار دیتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر عربی لغت ہے، عربی لغت ہے، تو اب عربی لغت کے اندر کوئی کسی قانون کے اوپر، کسی قاعدے کے اوپر استدلال کرنا چاہے کہ بھئی میرا قاعدہ اور اصول یہ ہے، تو اس میں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے استدلال کرتا ہے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افصح العرب تھے، عرب کے اندر سب سے زیادہ فصیح، سب سے بہترین گفتگو کرنے والے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ تو علم نحو والا، علم ادب والا، لغت والا جب دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام جو ہے وہ عربی لغت کے اعتبار سے، عربی قواعد کے اعتبار سے انتہائی جامع ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا امام تسلیم کرتا ہے لغت کے اعتبار سے. کوئی شخص اچھے اخلاق کے اعتبار سے دیکھنا چاہے, تربیت کے اعتبار سے کہ میں لوگوں کی تربیت کس انداز میں کروں, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ آپ کے فرامین اس کے لیے رہنما ثابت ہوتے ہیں کہ کسی کے اندر حیا پیدا کرنی ہے, کوئی شخص حیا سے آری ہے, اب اس کے اندر حیا کو پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہترین فرامین مل جاتے ہیں کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا کے اوپر ابھارا ہے, حیا کی ترغیب دلائی ہے, حیا کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا ہے, حیا پیدا کیسے کی جائے, ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے. تو وہ شخص کیا کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اس اعتبار سے امام مانتا ہے. طب والا آ جائے, جو ڈاکٹری ہے, طب ہے, اس میں اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ ہماری طب اتنے عرصے کے بعد یہ چیز ثابت کر رہی ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو جملوں کے اندر ان تمام باتوں کو پہلے ہی بیان کر دیا ہے. تو وہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا امام تسلیم کرتا ہے. یوں ہی مختلف فنون, مختلف علوم کے اندر جب بندہ غور و فکر کرتا ہے تو اس فن کا جو جاننے والا ہوتا ہے اس میں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امام تسلیم کرتا ہے. اسی لیے آپ فقط جو درس نظامی کی کتاب ہیں, عالم بنانے کی کتاب ہیں, اسی میں جو مختلف علوم و فنون ہیں, ہر ہمارا علم اور فن جو ہے وہ ظاہر کے علوم اصلیہ میں سے نہیں بلکہ علوم عالیہ میں سے ہے. علم حاصل کرنے کے ذرائع بھی ہیں بہت سارے علم ہمارے, لیکن ان میں بھی آپ کو مثالیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے ملیں گی. لغت کے اندر آپ جائیں گے, نحو کے اندر آپ جائیں گے, صرف کے اندر آپ جائیں گے, تو تمام کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال کی مثالیں موجود ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان تمام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مہارت تامہ عطا فرمائی تھی, کامل امام بنایا تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس فن کا بھی امام تسلیم کیا جا رہا ہے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ کی امت کے اندر ایسے افراد موجود ہیں کہ جو مختلف فنون کے اندر امام تسلیم کیے جاتے ہیں. خود امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کہ جب علم حدیث والا دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ علم حدیث کے امام ہے, علم تفسیر والا دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تفسیر کے امام ہے, علم فقہ والا دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے علم فقہ کے امام ہے, علم منطق والا دیکھتا ہے تو کہتا ہے تو منطق کے امام ہے. یعنی جس فن والا دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے امام ہیں اس فن کے اندر. تو جب ایک امتی کی یہ شان ہے تو پھر اس امتی کے نبی کی شان کیا ہوگی کہ جس کے ذریعے سارے کے سارے علوم ان کو حاصل ہوئے ہیں. تو قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کریمات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت, مختلف لوگوں کے ساتھ جب آپ کی گفتگو ہوئی ان کلمات کو, پھر پچھلی کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو حالات و واقعات لکھے ہیں ان کو, اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مثالیں بیان کی, مثالیں بیان کر کے سمجھایا, ان کے اوپر جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کے سامنے ظاہر ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا علم و عقل عطا فرمائی تھی کہ جس کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا. پھر اس کے اوپر کمال در کمال یہ ہے کہ یہ چیزیں عمومی طور پر جو حاصل ہوتی ہیں وہ کسی سے علم حاصل کرنے کے ذریعے ہوتی ہیں. کسی کا کوئی استاد ہوتا ہے, اس کی وہ صحبت اختیار کرتا ہے, یا مختلف مقامات پر وہ سفر کرتا ہے, یا مختلف کتابوں کا وہ مطالعہ کرتا ہے, تو اس کے بعد یہ چیزیں اس کو حاصل ہوتی ہیں. اتنے سارے جیسے امام اہل سنت کہ اتنے سارے علوم و فنون ہیں, تو اس میں ایک بڑا دخل کس کا ہے کہ آپ نے علم حاصل کیا, استادوں سے علم حاصل کیا, کتابوں کا مطالعہ کیا, تو اتنی ساری چیزیں آپ کے اندر پیدا ہوئیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام فنون اور علوم اور عقل کی یہ بڑی بڑی باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوئیں, تو اس میں کبھی کسی سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حاصل نہیں کیا. آپ امی تھے, آپ کو تمام کی تمام چیزیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. آپ کو علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا, آپ کو قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھایا. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمالات میں سے یہ ہے کہ بغیر کسی سے کچھ حاصل کیے ان تمام چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کا امام اور پیشوا بنایا. ٹھیک ہے, تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال یہاں پہ کچھ ذکر کیے ہیں. دیکھیے پھر اس کے بعد آگے مزید فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اما اصول فروعها وانصر ينابيعها والنقطة دائرتها فالعقل الذي منه ينبعث العلم والمعرفة ويتفرع من هذا ثقوب الرأي وجودۃ الفتنۃ والاصابۃ وصدق الظن والنظر للعواقب ومصالح النفس ومجاہدۃ الشہوۃ وحسن السیاسۃ والتدبیر واقتناء الفضائر وتجنب الرذائر وقد اشرنا الى مكانه منه صلی اللہ علیہ وسلم وبلوغه منه ومن العلم الغاية القصوى التي لم يبلغها بشر سواه. یعنی جو چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہیں وہاں تک کوئی بشر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ پہنچا ہی نہیں ہے. وَإِذْ جَلَالَةُ مَحَلِّهِ مِنْ ذَلِكَ وَمِمَّا تَفَرَّعُ مِنْهُ مُتَحَقَّقٌ عِنْدَ مَنْ تَتَبَّعَ مَجَارِيَ أَحْوَالِهِ وَاطِّرَادَ سِيَرِهِ وَطَالَعَ جَوَامِعَ كَلِمِهِ وَحُسْنَ شَمَائِرِهِ وَبَدَاعِيَ سِيَرِهِ وَحِكَمَ حَدِيثِهِ وَعِلْمَهُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ والكتب المنزلة وحكم الحكماء وسير الأمم الخالية وأيامها وضرب الأمثال وسياسة الأنام وتقرير الشرائع وتأثير الآداب النفيسة والشيم الحميدة إلى فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة وإشاراته حجة كالعبارة. يعني ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ فرمانا, باقاعدہ فرمانا, اور ایک فقط اشارہ کسی چیز کا دینا, فقط اشارہ کسی چیز کا دے دینا. تو علماء نے ان اشاروں کو بھی ویسے ہی اپنے لیے پیشوا بنایا جسے واضح الفاظ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. یعنی کہیں اشارتاً بھی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے تو وہ بات کیا ہوتی ہے, ہمارے لیے بطور پیشوا ہوتی ہے جیسے واضح الفاظ میں کوئی بات بیان فرمائی گئی ہو. كل عبارات والطب والحساب والفرائض والنسب وغير ذلك مما سنبينه في معجزاته ان شاء الله تعالى دون تعليم ولا مدارسه ولا مطالعه كتب من تقدم ولا الجلوس الى علمائهم بل نبي امي لم يعرف بشيء من ذلك حتى شرح الله صدره وابان امره وعلمه واقراه يعلم ذلك بالمطالعه والبحث عن حاله ضروره وبالبرهان القاطع على نبوته نظرا فلا نطول بسرد الاقاصيص واحاد القضايا اذ مجموعها ما لا ياخذه حصر ولا يحيط به حفظ جامع. يعني ہم یہاں پر وہ واقعات بیان نہیں کر رہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اقوال ذکر نہیں کر رہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کے عقل و علم کی باتیں ہمیں معلوم ہو, کیونکہ یہ اتنی زیادہ ہیں کہ جس کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے. البتہ معجزات کے باب کے اندر ان میں سے کچھ باتوں کو ہم ذکر کریں گے. ٹھیک ہے, پھر فرماتے ہیں وہ بحسب عقلہ کانت معارفہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى سائر ما علمہ اللہ تعالی واطلعه عليه من علم ما يكون وما كان وعجائب قدرته وعظیم ملکوته. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی عقل کی وجہ سے اس مقام تک پہنچ چکے تھے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, کہ ہم نے آپ کو وہ سکھایا کہ جو آپ نہیں جانتے تھے. لہذا نتیجہ کیا نکلا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علم کا وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ ما کانا وما یکون, یعنی جو ہو چکا اور جو ہوگا ان تمام کا علم رکھتے تھے. یہ قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی نے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہو چکا تھا جو ہوگا ان تمام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا. اور یہ علم کب حاصل ہوتا ہے, جبکہ بندے کے اندر ایسی عقل بھی موجود ہو, عقل ایسی موجود ہو کہ علم اتنا سنبھال سکے تو ہی ایسا علم آ سکے گا, ورنہ پھر وہ علم بندے کو ایسا نہیں آ سکتا. تو اتنا علم عطا فرمایا, اس علم کے ذریعے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کامل عقل بھی عطا فرمائی, کامل عقل بھی عطا فرمائی, جب ہی اتنا علم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر موجود ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی قدرت کے مختلف عجائب بتائے, اپنی بادشاہی کے عظیم مناظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا علم عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, کہ آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے سب آپ کو سکھا دیا, اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. حارت العقول فی تقدیر فضلہ علیہ وخرست الالسن دون وصف یحیط بذالک او ینتہی الیہ. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت جو علمی اور عقلی اعتبار سے ہے اس کا اندازہ کرنے میں عقل حیران ہے اور زبانیں اس کو بیان کرنے سے گنگی ہیں, اور کوئی بھی وصف ایسا نہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقل کو گھیر سکے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس انتہا تک پہنچ چکے ہیں اس کو بیان کر سکے. یعنی اس انتہا پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم و عقل پہنچا ہوا تھا کہ جس کا احاطہ کوئی بندہ کبھی کر ہی نہیں سکتا. اب اس کے بعد قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مختلف فضائل اس حوالے سے بیان کریں گے اخلاق حمیدہ کے اعتبار سے. سب سے پہلی چیز جو یہاں پر بیان کر رہے ہیں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عفو درگزر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر. تین طرح کے لفظ یہاں پر استعمال کیے ہیں, حلم, احتمال اور عفو مع القدرت. حلم, احتمال اور عفو مع القدرت. حلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کو غصے پر ابھارنے والی باتیں پائی جائیں, بندے کو غصے پر ابھارنے والی باتیں پائی جائیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے, اپنے آپ کو قابو میں رکھے, تو اس کو بولتے ہیں حلم. کوئی ایسی بات ہوئی کہ جو بندے کو غصے پر ابھارتی ہے کہ بندہ سمجھا رہا ہے, کوئی چیز بتا رہا ہے لیکن سامنے والا ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ دوسرے کو غصہ آ رہا ہے سمجھانے والے کو, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتا ہے, اپنے نفس کو بے قابو نہیں ہونے دیتا, اس کو بولتے ہیں حلم. اور احتمال بولتے ہیں کہ جب بندے کو مصیبت پہنچے, کوئی اذیت دینے والی چیز پہنچے, تکلیف پہنچی, کوئی تکلیف کوئی پہنچی تو اس کے باوجود وہ وہاں پر صبر کرتا ہے, وہاں پر صبر کرتا ہے. تو احتمال اور صبر ایک ہی چیز ہے, احتمال اور صبر ایک چیز ہے. تو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے, کسی پیارے کا انتقال ہو گیا, کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی, کوئی پسندیدہ چیز گم ہو گئی, لیکن اس پر وہ کیا کرتا ہے, صبر کرتا ہے, تو اس کو احتمال بولا جاتا ہے. اور عفو مع القدرت یعنی قدرت کے باوجود معاف کر دینا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ اگر چاہے تو تکلیف پہنچانے والے سے, اذیت دینے والے سے یا جو اس کو غصے پر ابھار رہا ہے اس سے بدلہ لے سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو معاف کر دیتا ہے. ایک تو معاف کرنا یہ ہے کہ سامنے والا ہے طاقتور, وہ ایسے کام کر رہا ہے کہ اس کے اوپر بندہ غصہ نہیں اتار سکتا, تو یہ عفو مع القدرت نہیں ہوتا کہ قدرت کے ساتھ معاف کر دینا, بلکہ یہ تو مجبور ہے کہ بندے کو معاف کرنا پڑے گا کہ اس سے بدلہ لے ہی نہیں سکتا, لیکن بندے کو قدرت حاصل ہے کہ اس سے بدلہ لے سکتا ہے, اب اس کو معاف کرتا ہے, تو یہ کیا ہے, کمال ہے, یہ کمال ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں, اور اس کو انتہائی تفصیل کے ساتھ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واقعات کی روشنی میں بیان کیا ہے. دیکھیے خود بہت پیارے انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں, چنانچہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْحِلْمُ وَالْإِحْتِمَالُ وَالْعَفْوُ مَعَ الْقُدْرَةِ وَالصَّبْرُ عَلَى مَا يَكْرَهُ وَبَيْنَ هَذِهِ الْأَلْقَابِ فَرْقٌ فَإِنَّ الْحِلْمَ حَالَةُ تَوَقُّرٍ وَثَبَاتٍ عِنْدَ الْأَسْبَابِ الْمُحَرِّكَاتِ وَالْإِحْتِمَالَ حَبْسُ النَّفْسِ عِنْدَ الْآلَامِ وَالْمُوذِيَاتِ وَمِثْلُهَا الصَّبْرُ وَمَعَانِيهَا مُتَقَارِبَةٌ واما العف فهو ترك المؤاخذه وهذا كله مما ادب الله تعالى به نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم. یعنی یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں, چاہے وہ حلم ہو برداشت کرنا ہو, چاہے وہ احتمال ہو صبر کرنا ہو, چاہے وہ قدرت کے ساتھ معاف کرنا ہو, یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سکھائی ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے خذ العفو وامر بالعرف, یعنی اے محبوب معاف کرنا اختیار کیجئے اور بھلائی کا حکم دیجئے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے اس آیت کا معنی پوچھا کہ معاف کرنا کیا ہے, معاف کرنا اختیار کیجئے اس کا مطلب کیا ہے, بھلائی کا حکم دینا اس کا مطلب کیا ہے. تو جبریل امین نے عرض کی کہ میں عالم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بارے میں پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ لہذا جبریل امین واپس گئے اور پھر واپس بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، آپ کو حکم دیتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ قطع رحمی کرے، جو آپ کے ساتھ قطع رحمی کرے آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، جو آپ کو محروم کرے یعنی نہ دے آپ اس کو عطا کیجئے، اور جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف فرما دیجئے۔ یہ ہے خذ العفو وامر بالعرف، درگزر کو اختیار کرنا، معاف کو اختیار کرنا اور لوگوں کو بھی بھلائی کا حکم دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کے اندر موجود تھا، فطرت میں موجود تھا۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ خذ العفو، آپ درگزر کرنا کیا کیجئے، اختیار کیجئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو خصلت، جو طبیعت آپ کے اندر موجود ہے آپ اس پر ثابت قدم رہیے۔ جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو جو سیدھے راستے پر چل لیں ان کے لیے اس کے بارے میں کیا دعا ہوگی کہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدمی عطا فرما۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابتدا میں بیان کر دیا تھا، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، پہلی وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی تھی تو اس سے پہلے ہی آپ کی یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ آپ تو اس وقت بھی صلہ رحمی کیا کرتے تھے، اس وقت بھی لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، لوگوں کے بوجھ اٹھا دیا کرتے تھے، لوگوں کو کما کما کے دیا کرتے تھے۔ تو یہ فطرتیں، یہ عادتیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلان نبوت سے پہلے موجود تھیں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس پر استقامت حاصل کیجئے، اس کے اوپر آپ رہیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو واقعات آگے ذکر کر رہے ہیں وہ اس کی کامل تصویر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پورا پورا عمل فرمانے والے تھے، ٹھیک ہے، اور اسی کے مطابق آپ دوسروں کو بھی حکم دینے والے تھے۔ روی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما نزلت علیہ هذه الآية سأل جبریل علیہ السلام عن تأویلها فقال له حتى أسأل العالم ثم ذهب فأتاه فقال یا محمد ان اللہ یأمرک ان تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک۔ اللہ تبارک و تعالی مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ واصبر علی ما اصابک، جو پریشانی آپ کو پہنچ رہی ہے آپ اس پر صبر کیجئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ویسے ہی آپ بھی صبر کیجئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ چاہیے کہ لوگ معاف کریں اور درگزر کریں، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری مغفرت فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ تمام کے تمام لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ سب کے سب کیا کریں، معاف کریں اور درگزر کریں، اور قرآن پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی عفو و درگزر کے بارے میں فرماتا ہے وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جو صبر کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے تو بے شک یہ بڑے بڑے کاموں میں سے ہے، معاف کر دینا اور صبر کرنا یہ بڑے کاموں میں سے ہے، اور یہ تمام چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ولا خفاء بما یؤثر من حلمه واشتماله، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کر دینا ہے، آپ کا درگزر کرنا ہے، آپ کا برداشت کرنا ہے، اس بارے میں جتنی باتیں مروی ہیں وہ کسی پر مخفی نہیں ہے، کسی پر مخفی نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ كُلَّ حَلِيمٍ قَدْ عُرِفَتْ مِنْهُ ذَلَّةٌ وَحُفِظَتْ عَنْهُ حَفْوَةٌ، آپ جتنے بھی درگزر کرنے والے ہیں، جتنے بھی برداشت کرنے والے ہیں، ان کو دیکھیں گے تو کبھی نہ کبھی ان سے لغزش ہو ہی جاتی ہے، اور کوئی نہ کوئی ان سے ایسی بات منقول ہوتی ہے کہ جو ان کے حلم کے برخلاف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک شخص سے بہت زیادہ برداشت کرتا ہے، ہر بات کو برداشت کرتا ہے، لیکن جب اس کو حد سے زیادہ تنگ کیا جاتا ہے تو بعض اوقات اس سے ایسی بات صادر ہوتی ہے کہ جو اس کے درگزر کے خلاف ہوتی ہے، یا بعض اوقات اس کی توجہ نہیں ہوتی تو اس سے کیا ہوتا ہے، خلاف حلم، خلاف برداشت باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔
فرماتے ہیں وہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یزید مع کثرت الاذى الا صبرا وعلى اسراف الجاهل الا حلما. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جتنی اذیتیں بڑھتی گئیں اتنا ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر بڑھتا چلا گیا، جتنا جاہلوں کی زیادتی بڑھتی گئی اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر یہ بڑھتا چلا گیا. یہ آپ کی نبوت کے اوصاف میں سے تھا جس کو آگے بیان کر رہے ہیں. اب وہ واقعات بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی اس پر آپ نے کیسے کیسے صبر کیا. چنانچہ فرماتے ہیں حدثنا القاضی ابو عبداللہ محمد بن علی جنی التغلبی وغیرہ قالوا حدثنا محمد بن عتاب قال حدثنا ابو بکر بن واقد القاضی وغیرہ قال حدثنا ابو عیسیٰ قال حدثنا عبید اللہ قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا مالک عن ابن شہاب عن عروۃ عن عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما خیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی امرین قط الا اختار ایسرہما ما لم یکن اسما فان کان اسما کان ابعد الناس منہ ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لنفسه الا ان تنتهك حرمۃ اللہ تعالی فینتقم للہ بها. یعنی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بھی دو باتوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار دیا گیا، یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں، تو آپ ان دونوں میں سے آسان کو اختیار کرتے، ان دونوں میں سے جو آسان ہوتی اس کو اختیار کرتے. ما لم یکن اسمن، جب تک کہ وہ آسان بات گناہ نہ ہوتی، آسان بات گناہ نہ ہوتی تو آپ اس کو اختیار کرتے، کہ جو نیکی والی بات ہوتی تو آسان کو اختیار کر لیتے، ورنہ اگر گناہ والی بات ہوتی، ان میں سے ایک گناہ والی بات ہے اور ایک نیکی والی بات ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیکی والی بات کو اختیار کیا کرتے تھے. اب اگر گناہ والی بات ہوتی تو کان ابعد الناس منہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے تمام لوگوں سے زیادہ دور رہنے والے تھے، گناہ کے تو قریب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جایا کرتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں دیا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں، مگر یہ کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کی حرام کردہ چیزوں کی بے حرمتی کرے، اللہ تبارک و تعالی کی حرام کردہ چیزوں کی بے حرمتی کرے، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے لیے اس سے انتقام لیا کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا کرتے تھے. یہ خود نہیں فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آج کل کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں. اور آگے مزید اس حوالے سے آتا ہے، فرماتے ہیں وَرُوِيَا أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لما كسرت رباعیته وشج وجهه يوم احد شق ذلك على اصحابه شقا شديدا. یعنی یہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اگلے دانتوں پر جو چوٹ لگائی گئی تھی احد کے دن، جس سے کناریوں میں سے باس ٹوٹی تھی، تو یہ بات آپ کے اصحاب پر بہت زیادہ شاک گزری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی تکلیف پہنچائی گئی. تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی وقالوا لو دعوت علیہم، یا رسول اللہ آپ ان کے خلاف دعائے ضرر کیجئے، ان کے خلاف دعائے ضرر کیجئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا. اب دیکھیں کسی کو تکلیف پہنچی ہے، اتنی بڑی ہستی کہ جس کے مبارک لعاب دہن کو بھی صحابہ کرام علی مردوان زمین پر نہ آنے دیں، ہاں اپنے ہاتھوں میں لے لیں، جس کے گرد پروانہ وار گھومے، جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر معظم ہو، اس ہستی کے دانت مبارک کے حصے کو شہید کیا گیا، ایسی حالت میں کتنا جلال ہونا چاہیے. اور صحابہ اکرام علی مردوان جیسے اشاق وہاں پر موجود بھی ہیں، عرض کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ آپ جو ہے ان کے خلاف دعائے ضرر کیجئے، ان کے خلاف دعائے ضرر کیجئے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے انی لم ابعث لعانن، میں لانت کرنے والا، لان تان کرنے والا مبعوث نہیں کیا گیا، لان تان کرنے والا مبعوث نہیں کیا گیا کہ میں اس طرح لان تان کروں، ولکنی بعثت داعیا ورحمتا، میں تو اللہ کی طرف بلانے والا اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اتنی پیاری دعا کی، عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ نہیں جانتے، کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ یہ قول کیا ہے؟ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اس کی وضاحت قاضی اعظم مالکی رحمتہ اللہ تعالی چند لائنوں کے بعد کتنی پیاری بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور واقعہ اس کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وروبیہ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال فی بعض کلامی، یہ مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بعض گفتگو کے اندر یہ عرض کی، بی ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی میرے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر قربان، لقد دعا نوح علی قومی فقال ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یعنی یا رسول اللہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف دعائے ضرر کی اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اے میرے رب زمین پر کسی کافر کو بستا ہوا نہ چھوڑ، کوئی کافر باقی نہ رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سارے کے سارے کافر تباہ و برباد کر دیے گئے۔ وَلَوْ دَعَوْتَ عَلَيْنَا مِثْلَهَا لَحَلَقْنَا مِنْ عِنْدِ آخِرِنَا فَلَقَدْ وُطِئَ ظَهْرُكَ وَأُدْمِيَ وَجْهُكَ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُكَ فَأَبَيْتَ أَن تَقُولَ إِلَّا خَيْرًا فَقُلْتَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی یا رسول اللہ اگر آپ ہمارے خلاف دعائے ضرر کر دیتے جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی تو ہم تمام کے تمام تباہ و برباد ہو جاتے، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک کو روندا گیا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ مبارک کے اوپر جو ہے وہ اونٹ کی اوجھڑی تک لا کے رکھ دی گئی، طرح طرح سے تکلیف پہنچائی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکوں کو خون آلود کر دیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگلے چند دانتوں کے کناروں کو توڑا گیا، لیکن آپ نے انکار کیا کہ ان کے خلاف کوئی بات کریں۔ آپ نے کہا تو فقط اتنا کہا کہ اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما کہ وہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے۔ اب قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، قال القاضی ابو الفضل رضی اللہ تعالی عنہ انظر ما فی هذا القول من جماع الفضل ودرجات الاحسان وحسن الخلق وکرم النفس وغایت الصبر والحلم، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قول میں غور تو کرو کہ کتنی فضیلتیں جمع ہیں، احسان کی بھلائی کرنے کے کتنے درجات جمع ہیں، حسن خلق کیسا موجود ہے، نفس کتنا کریم تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس حوالے سے دیکھیں، اور کتنا صبر و برداشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھا، اس پر آپ غور کریں۔ کس طرح غور کریں؟ فرماتے ہیں کہ اذ لم یقتصر صلی اللہ علیہ وسلم علی السکوت عنہم، ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے تکلیف پہنچائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کر لی۔ ایک تو ہے نا کہ کچھ ارشاد فرماتے ہیں ان کے برخلاف، یعنی کسی کو کچھ تکلیف دیتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں بولتا، کچھ بھی نہیں بولتا، نہ بدلہ لیتا ہے نہ معاف کرتا ہے، نہ بدلہ لیتا ہے نہ معاف کرتا ہے، خاموش ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فقط خاموش نہیں ہوئے، فقط خاموش نہیں ہوئے، حتی عفا عنہم، آپ نے کیا کیا؟ ان کو معاف کر دیا، خاموشی پہ اقتصار نہیں کیا بلکہ معاف کیا۔ ثم اشفق علیہم، پھر ان پر مزید شفقت فرمائی، ورحمہم، اور ان پر مزید رحم کیا، ودعا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی، وشفع لہم، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش بھی کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہم اغفر و اہدی، کہ اے اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کو ہدایت نصیب فرما، وہدی، ان کو ہدایت بھی نصیب فرما۔ یعنی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ فقط خاموشی اختیار نہیں کرتے بلکہ اس پر معاف کرتے ہیں، فقط معاف پر نہیں بلکہ ان پر رحم کرتے ہیں، ان پر شفقت کرتے ہیں، بلکہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی ہدایت اور مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اور پھر اس پر یہی کافی نہیں کہ فقط ہدایت کی دعا کر دی ہو، مغفرت کی دعا کر دی ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سب جانتا ہے اس کے سامنے ان باتوں کا سبب بھی بیان کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یا اللہ میری قوم جانتی ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں ان کے لیے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے، ان کی مغفرت فرما، یہ جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں جیسے کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا قصور نہیں ہے، یا ان کا قصور ہے لیکن کسی کے لیے کہا جاتا ہے نا اس کا قصور نہیں ہے، سفارش کی جاتی ہے کیونکہ اس کو علم ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنی شفقت کرنے والے ہیں اپنی قوم کے اوپر، اپنی امت کے اوپر، کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں، ان کی ہدایت کی دعا بھی کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ان کی طرف سے عذر بھی پیش کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کام اس لیے اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ جانتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں. فرماتے ہیں قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی، ثم اظہر سبب الشفقت والرحمت بقوله لقومی، یعنی مزید شفقت اور رحمت کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پر شفقت اور رحمت کیوں فرما رہے ہیں، لقومی، کہ یا اللہ یہ میری قوم ہے، یہ میری قوم ہے. ثم اعتذر عنہم بجہلہم، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ان کی جہالت کا عذر پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے اللہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، اس وجہ سے اس طرح کی حرکتیں یہ کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کا حسن خلق تھا، معاف کرنا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائی اور ان کی مغفرت بھی فرمائی. یہ حضور علیہ السلام کے عفو و درگزر کے واقعات ہیں. مزید آ کے بہت سارے واقعات انہوں نے ذکر کیے ہیں جس کو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ذکر کریں گے. رب العزت جل وعلا ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کا حصہ عطا فرمائے. کل بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل